بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین. کل ہم نے باب الصبر کا آغاز کیا تھا اور صبر کے حوالے سے کچھ ابتدائی تمہیدی گفتگو وہ ہمارے سامنے آئی تھی کہ صبر کا لغوی مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب روکنا اور باندھنا ہے. اسی طرح صبر کا شرعی مفہوم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت پر اپنے نفس کو جمائے رکھنا باوجود اس کے کہ کچھ امور سے ہمارا نفس وہ کراہت محسوس کرے، ناپسندیدگی محسوس کرے، لیکن پھر بھی اسے اللہ کی بندگی پر جمائے رکھنا، اس چیز کا نام صبر ہے. اب امام نووی رحمہ اللہ نے باب الصبر کے آغاز میں قرآن حکیم سے چند آیات نقل فرمائی ہیں، اور پہلی آیت جو نقل فرمائی ہے یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 200. اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں بڑے جامع احکامات عطا فرماتے ہیں. اس آیت میں چار باتوں کا ذکر ہے جس میں سے دو مرتبہ صبر کا ذکر آیا ہے. سورہ آل عمران ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن حکیم کی مصحف کی ترتیب کے حوالے سے تیسری سورت ہے اور مدنی سورت ہے، اور قرآن حکیم کی تمام سورتوں کا ایک مرکزی موضوع یا مضمون ہوا کرتا ہے جو کہ اس سورہ مبارکہ کی ہر آیت کے اندر کسی نہ کسی انداز میں بیان ہو رہا ہوتا ہے. تو سورہ آل عمران کا جو مرکزی مضمون ہے وہ توحید یا دین کے غلبے کے لیے علمی اور عملی جہاد ہے. چنانچہ سورہ مبارکہ کے دو بڑے حصے ہیں. پہلا حصہ وہ ہے جو کہ اس وقت نازل ہوا جب نجران کے علاقے سے نصارہ کا ایک بہت بڑا وفد آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے آ کر جو کچھ نصارہ کے اندر شرک کا معاملہ تھا اس کے حوالے سے کچھ دلائل اور اپنے پانچ بڑے بڑے اعتراضات پیش کر کے اس شرک کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی تھی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا حصہ اس وقت نازل فرمایا، اور جو کچھ ان کے شبہات تھے، اعتراضات تھے، غلط فہمیاں تھیں اور ان کی گمراہیاں تھیں، ان کا جواب ارشاد فرمایا. تو اس طرح توحید کی تعلیم کو نکھار کر علمی سطح پر، اور اسی طرح قرآن حکیم میں جس طرح ہدایت کو واضح کیا جاتا ہے اس انداز میں ان کے سامنے واضح کر دیا گیا تاکہ توحید کی جو تعلیم ہے نکھر کر سامنے آ جائے اور انہیں دعوت دی جائے کہ اب وہ اس شرک کو چھوڑ کر اس توحید کی طرف اور اللہ کی بندگی کی طرف مائل ہوں. یہ پہلا حصہ ہے جو دین کے غلبے یا توحید کے غلبے کے لیے علمی جہاد کے حوالے سے اس سورہ مبارکہ میں نازل ہوا. پھر اسی سورت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں غزوہ احد کے حالات پر اللہ تبارک و تعالی نے تبصرہ فرمایا ہے، اور یہ باقاعدہ عملی جہاد ہے، میدان جنگ میں آ کر قتال کرنا اور جہاد کرنا ہے. تو اس میں جو مسلمانوں کو ایک وقتی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور کچھ نقصان اٹھانا پڑا تھا جس میں 70 صحابہ کرام بھی شہید ہوئے، اور اسی طرح اور بھی جانی اور مالی نقصان، بہت سے حضرات زخمی بھی ہوئے، تو اس کے پیچھے کیا معاملہ تھا، کون سی ایسی خطا تھی کہ جس کی وجہ سے ایک جیتی ہوئی بازی وہ ہار میں پلٹ گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر تبصرہ فرمایا. پھر اسی طرح جو کچھ منافقین کا کردار تھا اس موقع پر اس کی بھی اللہ تعالی نے مذمت فرمائی. تو یہ دو بڑے موضوعات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں جاری رہتے ہیں، دین کے غلبے کے لیے، نفاذ کے لیے، توحید کے نفاذ کے لیے علمی سطح پر بھی جہاد کیا جائے، حق کو اچھی طرح واضح کیا جائے، اس کا واشگاف انداز میں اعلان کیا جائے، اور پھر عملی سطح پر بھی جان اور مال کی قربانیاں دیتے ہوئے دین کے نفاذ اور غلبے کے لیے جہاد کیا جائے۔ اب اس پورے مضمون کو بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم کی سورتوں کا یہ بھی خاص انداز ہے کہ ان کی بگننگ اور ان کی اینڈنگ وہ بہت جامع ہوا کرتی ہے۔ بگننگ میں بھی ایسی تمہید ہوتی ہے بالعموم کہ جس سے اس پورے مضمون کا کی جو ابتدا ہے وہ ایسے انداز میں ہو جاتی ہے کہ پھر آگے بات کو تفصیل سے کھول دیا جاتا ہے، اور اینڈنگ میں آ کر اس پوری بات کو بڑے جامع انداز میں سمیٹ بھی دیا جاتا ہے۔ تو سورہ آل عمران میں یہ پورا مضمون بیان کیا گیا، اور اس کی آخری آیت میں نہایت ہی جامع انداز میں چار تقاضے بیان کر کے جو کچھ سورہ آل عمران میں بیان ہوا تھا اس کا نچوڑ، اس کا ایک خلاصہ وہ یہاں پر بیان کر دیا گیا اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے۔ چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو، اور صبر کی وہ ساری اقسام ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، یعنی ایک ہے صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، جو کچھ اس نے کرنے کا حکم دیا اسے انجام دینا باوجود اس کے کہ وہ نفس پر بھاری محسوس ہو، باوجود یہ کہ انسان کو اس میں کچھ مشقت اٹھانی پڑے لیکن اس پر کاربند رہنا۔ پھر ہے صبر عن المعصیہ، یعنی معصیتوں سے رکنا اور اللہ کی نافرمانیوں سے رکنا باوجود اس کے کہ ان کا کرنا بعض اوقات نفس کو مرغوب محسوس ہو اور نفس کا اس طرف رجحان ہو، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو ان نافرمانیوں سے روکنا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ اور پھر تیسری ہے صبر عن المصائب، یعنی جو بھی عل المصائب، جو بھی مصائب انسان پر آتے ہیں، تکلیفیں انسان پر آتی ہیں، ان سب پر صبر کرنا۔ تو وہ پوری تعلیم اس برو کے حکم کے اندر موجود ہے کہ اہل ایمان صبر کا رویہ اختیار کرو۔ پھر دیکھیں مزید تاکید وصابرو، اور دشمن کے مقابلے میں اور زیادہ صبر کرو، یعنی لوگ اسلام کے خلاف جو کچھ اپنی کوششیں کر رہے ہیں اس میں اپنا مال بھی خرچ کر رہے ہیں، اپنا وقت بھی لگا رہے ہیں، اپنی ذہنی صلاحیتیں بھی لگا رہے ہیں اور دیگر صلاحیتیں بھی خرچ کر رہے ہیں، تو یقیناً صبر کا مظاہرہ تو وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی بہت کچھ تکلیفیں اٹھا کر جھیل کر اس کے اندر اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کا کام یہ کہ وہ اسلام کے نفاذ اور غلبے کے لیے جد و جہد کریں۔ تو مسلمانوں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں زیادہ شدت کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کریں، اور دین کے لیے جو کچھ ان سے مطلوب ہے، جد و جہد مطلوب ہے، وہ اس سے بڑھ کر کچھ کرنے کی کوشش کریں جو کچھ دشمنان دین کے خلاف کر رہے ہیں۔ اسی طرح وصابرو کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ اصبرو کا تعلق ہے معصیتوں سے رکنے سے، اور وصابرو کا تعلق ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر نیکیاں کرنے سے، یعنی نفس جو کچھ انسان کو برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے اس کے مقابلے میں زیادہ انسان پختگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے نیکیوں کی طرف لے کر آئے۔ اور پھر تیسرا حکم ورابطو، دشمن کے مقابلے میں مستعد رہو، تیار رہو اس کے مقابلے کے لیے۔ یہ جو مرابطہ ہے اس کا لفظی مطلب بھی باندھنا ہے، اور جنگ کے لیے گھوڑوں کو باندھنا یا جنگ کی تیاری کرنا یہ رباط کہلاتا ہے۔ چنانچہ قرآن و حدیث میں یہ لفظ دو معنی میں استعمال ہوا، اس کا ایک مطلب تو جنگ کی تیاری ہے، اس کے لیے جو بھی ساز و سامان ہے وہ تیار رکھنا ہے، اور اسی طرح سرحد کی حفاظت کرنا، دشمنان دین کے خلاف یعنی اسلامی ریاست کا یا اسلام کا دفاع کرنا، یہ بھی رباط ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ کہ انسان خیر کے کاموں میں کثرت کرے اور کثرت کے ساتھ نیکیوں کی طرف مائل ہو، اور جس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، اور مشہور حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ کی، تمام ہی مفسرین نے رباط کی تفصیل کے ذیل میں اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا اخبرکم بما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسی باتوں کے بارے میں نہ بتا دوں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور درجات کو بلندی عطا فرماتے ہیں، درجات کی بلندی عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بیان فرمائی کہ وہ کیا ہے کہ جس سے خطائیں مٹائی جاتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ فرمایا اس باغ الوضوء علی المکارہ، باوجود طبعی ناپسندیدگی کے وضو کو اچھی طرح سے مکمل کیا جائے. کبھی سردی کی وجہ سے، موسم کی شدت کی وجہ سے، یا کسی اور کراہت یا انسان کی طبعی تکلیف کی وجہ سے اس کا ملان اس طرف نہیں ہوتا کہ وہ اچھی طرح سے اپنے اعضاء کو دھو کر وضو کرے، لیکن اس کے باوجود اچھی طرح سے وضو کیا جائے جو بھی کراہت انسان کی طبیعت میں اس کے باوجود. دوسری بات فرمائی وَكَثْرَتُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں کی طرف کثرت کے ساتھ قدم اٹھانا، یعنی مسجد کی طرف کثرت کے ساتھ آنا دوسری بات. اور تیسری بات وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنا، اس کے انتظار میں لگے رہنا. تین باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وضو کا اچھی طرح سے مکمل کرنا، کثرت کے ساتھ مسجدوں کی طرف قدم اٹھانا، اور اسی طرح ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا شوق کے ساتھ بندہ انتظار کرتا رہے کہ کب دوبارہ اللہ کے حضور حاضری ہو، دوبارہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور سر جھکایا جائے اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے. فرمایا فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط، تین مرتبہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہی رباط ہے، یعنی اس کا بھی اجر وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ کی راہ میں کچھ وقت لگایا جائے سرحد کے اوپر جا کر مسلمانوں کی مملکت اور اسلام کے دفاع کے لیے. پھر یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو رباط ہے، یہ علماء لکھتے ہیں کہ صدقہ جاریہ میں سب سے اونچی شے ہے، یعنی ایسی شے ہے کہ جس کا مستقل صدقہ جاریہ انسان کو ملتا چلا جاتا اور کبھی اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا. اور آگے ہم انشاءاللہ کتاب الجہاد میں اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں گے. صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ ایک رات سرحد پر گزارنا مسلمانوں کے دفاع کے لیے، رباط کے لیے، اور اسلام کے دفاع کے لیے، دشمنوں سے حفاظت کے لیے، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اور وجہ اس کی صاف ہے، یہ جو کچھ سرحدوں پر اسلامی مملکت کی اور اسلام کی حفاظت کی جائے گی، اس کا دفاع کیا جائے گا، اس کی وجہ سے اس ریاست میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے موقع ہوگا کہ وہ اطمینان کے ساتھ عبادات انجام دے سکیں اور دین کے امور پر عمل پیرا ہو سکیں. تو ان تمام مسلمانوں کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ اس کام کرنے والوں کو ملے گا. پھر یہی فضیلت اور اجر اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو بھی عطا فرماتے ہیں جو کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنے والے ہوں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والے ہوں. اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس بندے کی نماز صحیح ہوگی، درست ہوگی، صحیح روح کے مطابق، صحیح تعلیم کے مطابق ہوگی، وہ باقی کے دین پر بھی عمل پیرا ہونے میں انشاءاللہ کوتاہی نہیں کرے گا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، یہ جو نماز ہے یہ دین کا ستون ہے، جو اسے قائم کرتا ہے وہ پورے دین کو قائم کر لیتا ہے، اللہ اس کو مزید آگے توفیق دیتا ہے، اور جو اس میں کوتاہی کرتا ہے اسے ڈھا دیتا ہے، وہ پھر پورے دین ہی کو ڈھا دیتا ہے. تو یہ تین احکامات ہوئے، اصبروا وصابروا ورابطوا. اور پھر چوتھا حکم جس میں یہ سب کچھ شامل ہے اور عمومی بات ہے، فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کر لو، جو کچھ اس نے کرنے کا حکم دیا وہ انجام دو، جس سے اس نے روک دیا اس سے باز آ جاؤ، یہ تقوی ہے. اس میں صبر بھی شامل، مصابرت بھی شامل، مرابطہ بھی شامل، اور دیگر تمام نیکیاں بھی شامل. اور فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور فلاح کسے کہتے ہیں؟ جو کچھ انسان کو مرغوب ہے وہ سب کچھ اسے ملے، اور جس چیز سے انسان ڈرتا ہے، جو اس کا مرہوب ہے، جس سے وہ خوف زدہ ہوتا ہے، جس سے بچنا چاہتا ہے، اس سب سے وہ بچ جائے تو یہ انسان کی فلاح ہے. آخرت میں فلاح کا ملنا لازم ہے ان چار احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی، اطمینان اور سکون عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.